بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أزهرهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات عدل در نهج البلاغہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں جو معروضات پیش کیے جا رہے ہیں کہ عدالت کا مفہوم اور سب سے بڑھ کر عملی عدالت کا جو نمونہ امیر المومنین کی زندگی میں ملتا ہے وہ ان کے کلمات سے زیادہ خود ان کی سیرت میں جلوگر ہوتا ہے. ایسی شخصیت تاریخ اسلام میں نہیں ملتی کہ نبی کریم کے بعد اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو کوئی عدالت کا وہ مفہوم جو اسلام نے پیش کیا ہے وہ عملی شکل میں کسی کو دیکھنے میں نہ ملتا. تعلیمات، کلمات، ارشادات، خطبات اور گفتگو اپنے مقام پر ہیں، خود عملی کردار جو امیر المومنین نے صفحہ تاریخ پر پیش کیا ہے، اپنی زندگی میں پیش کیا ہے. کیونکہ آپ کا ہدف اور مقصد صرف عدالت اسلامی کا اجرا کرنا تھا، جس کے لیے آپ نے حکومت کو ایک ذریعہ بتایا، ہدف نہیں بتایا. کہ حکومت ہدف نہیں ہے، حکومت کا حصول مقصد نہیں ہے، بلکہ حکومت ضروری ہے عدالت کے اجرا کے لیے. اگر حکومت کے ذریعے سے، اگر مقام اور منصب کے ذریعے سے اجرائے عدالت نہ ہو سکے تو پھر اس مقام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس منصب کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں اجرائے عدالت نہ ہو سکے. اسی لیے ائمہ علیہ السلام نے حکومت لینے سے ہمیشہ انکار کیا ہے. ایسی حکومت کہ جس حکومت میں وہ عدالت کا اجرا نہ کرا سکتے ہیں، ایسی حکومت جیسے امام رضا انکار کرتے رہے کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے ولی عہدی نہیں چاہیے، مجھے منصب نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے جبکہ آپ کا حق ہے؟ کیوں نہیں چاہیے؟ تو امام نے فرمایا اس لیے نہیں چاہیے کہ میں عدالت کا نفاذ نہیں کر سکتا ہوں. جب ہمارے ہاتھ میں عدالت کا نفاذ نہ ہو تو ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا میں منہ بولی ولایت کو نہیں قبول کرنا چاہتا ہوں. تو یہ زبردستی جو ولی عہدی سونپی گئی تھی، امام نے یہ کہا کہ میں نہ کسی کو معزول کروں گا اور نہ کسی کو مقرر کروں گا، یعنی میں کوئی کام حکومت کی دستگاہ میں انجام نہیں دوں گا، لہٰذا عملی شکل میں میں ولی عہد نہیں ہوں. حقیقت میں میں ولی عہد نہیں ہوں، میں حقیقت میں کوئی منصب کو نہیں مانتا ہوں، لہٰذا امام نے انکار کیا. یہی مسئلہ پیش آیا تھا تیسرے دور خلافت میں، جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کر چکا کہ جب عبد الرحمن ابن عوف نے یہ پیشکش کی کہ آپ کو خلیفہ بننا ہے لیکن یہ شرائط ہے، امام نے کہا اس شرائط کے اوپر میں حکومت کو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میرا مقصد سنت نبی کا اجرا ہے، سیرت رسول کا اجرا ہے اور مخلوط حکومت کا اجرا نہیں ہے، ایسی حکومت جہاں حق و باطل دونوں مدغم ہو جائیں اور مخلوط ہو جائیں، ایسی حکومت مجھے نہیں چلانی ہے۔ یہ کہہ کے امیر المومنین نے تیسرے دور خلافت کو ٹھکرا دیا۔ چوتھے دور خلافت کو جب قبول کیا چوتھے مرحلے میں، تب کوئی شرط آپ کے سامنے نہیں پیش کی گئی تھی۔ اس وقت امیر المومنین نے لوگوں سے پھر یہ کہا کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے، تب انہوں نے اصرار کیا، ہے نا، اصرار اس قدر کیا کہ خود امیر المومنین کا بیان ہے کہ میرے اطراف میں بیعت کرنے والوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ میرے شانے چھلے جا رہے تھے، اس طرح کا ہجوم جو ہے کہ مجھے گھیر لیا تھا کہ پوری مسجد بھر گئی تھی اور اجتماع مسلمین سے تل بھرنے کی جگہ نہیں تھی، اتنی تعداد میں لوگ امڑ پڑے تھے بکرے کے مندے کی طرح اور چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا تھا، یہاں تک کہ میرے شانے چھلے جا رہے تھے، میرے گھٹنے کچلے جا رہے تھے۔ حتی وطی الحسنان، یہاں تک کہ میرے حسنان کچلے جا رہے تھے۔ تو اس سے بعض لوگ نے یہ مطلب نکالا کہ حسنان سے مراد امام حسن اور امام حسین لیا ہے بعض لوگوں نے، کہ امام حسن اور امام حسین کچلے جا رہے تھے، اتنا مجمع تھا۔ یہ اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کو کم سن سمجھتے ہیں لوگ، کیونکہ امام حسن اور امام حسین کی کم سنی جو ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں رہی ہے اور وہ حضور کے زمانے کا تصور خطبہ کے ذہن میں، ذاکرین کے ذہن میں اس قدر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکلتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ابھی مجالس میں سنا ہوگا، جتنے خطبہ اس وقت مجالس پڑھ رہے ہیں ان سب کی گفتگو میں آپ نے سنا ہوگا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے اور چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین سر و سینہ پیٹ رہے تھے، جبکہ 34-35 سال کا سن ہے، تو اس میں آپ چھوٹے چھوٹے 40 ہجری کی بات ہو رہی ہے، لیکن بابا شہید ہو گئے اور بچے چھوٹے چھوٹے بچے سر و سینہ پیٹ رہے تھے، امام حسن اور امام حسین یتیم ہو گئے۔ اس قسم کی گفتگو اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں امام حسن اور امام حسین کا بچپنے کا تصور ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا، کیونکہ دور رسول اور وہ دور رسول کی جو تصویر کھینچی گئی ہے کہ دو چھوٹے بچے رسول کے زانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تصویر لوگوں کے ذہن سے محو نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال تو اس وقت بھی نہج البلاغہ میں جب یہ جملہ آیا تو اس کا ترجمہ بھی یہ کیا کہ اس قدر ہجوم آ گیا تھا کہ حسن و حسین کچلے جا رہے تھے، یہ تصور، یہ ترجمہ کیا گیا اس تصور کی بنیاد پہ کہ یہ چھوٹے تھے، جبکہ امام حسن و امام حسین شہادت امیر المومنین کے موقع پر نوجوان تھے، چھوٹے بچے نہیں تھے۔ اس لیے یہ کہنا بھی کہ وہ کچلے جا رہے تھے، تو دوسرا لفظ یہ ہے عربی میں کہ گھٹنے کو بھی حسنان کہتے، دو گھٹنے، انگوٹھی، انگوٹھوں کو، کہ اتنا ہجوم تھا بیعت کرنے والوں کا کہ میرے پیر کے انگوٹھے کچلے جا رہے تھے، اتنے یعنی سینے تک لوگ میرے قریب آ گئے تھے۔ تو اس وقت کیوں امیر المومنین نے حکومت اسلامی کو قبول کر لیا اور خلافت کو تسلیم کر لیا، جبکہ امیر المومنین اس حکومت کو ٹھکرا چکے تھے؟ اگر انہیں حکومت چاہیے ہوتی تو تیسرے دور خلافت میں مل گئی ہوتی، اور اتنا عرصہ، اس 10 سال کا تقریباً ایک بڑا عرصہ پھر انتظار نہ کرنا پڑتا آپ کو، اور اس تیسرے دور میں اس قدر تبدیلی آئی جو تبدیلی پچھلے 10-12 سال میں نہیں آئی تھی، اس سے کہیں زیادہ تبدیلی اس تیسرے دور خلافت میں آئی ہے۔ از لحاظ عدالت ہماری گفتگو ہو رہی ہے، از لحاظ عدالت، از لحاظ قانون اسلامی جو تبدیلیاں تیسرے دور خلافت میں آئی ہیں، اتنی بڑی تبدیلی نبی کریم کے رحلت کے بعد سے کبھی بھی نہیں آئی تھی. اگرچہ کہ لوگ دوسرے دور خلافت کو اسلام کا بہت ہی تاریخ ترین دور سمجھتے ہیں، یقیناً وہ دور بھی تاریخ دور رہا ہے، لیکن اس دور سے زیادہ تیسرا دور جس کے بارے میں خود علامہ مودودی کا بیان ہے کہ خلافت جو ملوکیت میں تبدیل ہوئی ہے، وہ تیسرے دور خلافت میں خلافت ملوکیت کا رنگ روپ دھارنے لگی تھی. اگر یہ تیسرا دور خلافت نہ ہوتا تو بنی امیہ کو شام میں پنجے گاڑنے اور جڑیں پھیلانے کی فرصت نہ ملتی. یہ جو تیسرے دور خلافت میں جو شام میں جو جڑیں مضبوط ہو رہی تھی بنی امیہ کی، تو بنی امیہ کے لیے اسلام کا دروازہ جو کھولا گیا، دروازہ تو پہلے کھل چکا تھا لیکن میں کہہ رہا ہوں جو اسے مضبوط کیا ہے ان پایوں کو، اگر یہ تیسرا دور خلافت نہ آتا تو وہ پائے مضبوط نہ ہو پاتے تھے. انہیں اس دور میں معزول کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ 5 سال سے زیادہ کسی گورنر کو رکھنے کا حق نہیں ہے. پہلے خلیفہ کے دور میں ابو سفیان خود چونکہ جو ہے خود چونکہ گورنر نہیں بن سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے بڑے بیٹے یزید کو شام کی گورنر کی حیثیت سے متعارف کروایا اور پہلے خلیفہ نے انہیں گورنر بنا کے بھیج دیا. تو یزید بنی امیہ کا پہلا گورنر بن کر شام گیا ہے نا. اس کے بعد میں یزید کے مرنے کے بعد میں اس کا چھوٹا بھائی امیر شام اور معاویہ، وہ جو ہے شام میں حاکم بنتا ہے اور گورنر قرار پاتا ہے. تو تیسرے دور خلافت میں انہیں معزول کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے معزول نہیں کیا، جس کی وجہ سے بنی امیہ کی بنیادیں شام میں مضبوط ہو رہی تھیں. اگر امیر المومنین تیسرے دور خلافت کو قبول کر لیتے تو یہ مسئلہ پیش نہیں آتا تھا. اور جو اتنی بڑی تبدیلی جو آئی ہے تاریخ اسلام میں، اتنی بڑی تبدیلی نہ آتی تھی، حالات کو سدھار لیا جا سکتا تھا، لیکن صرف ایک اس شرط کی بنیاد پر امیر المومنین نے حکومت کو ٹھکرا دیا کہ اگر تم لوگ مجھ سے عدالت اور انصاف کروانا نہیں چاہتے ہو، بلکہ اس بنیاد پہ تم مجھے حکومت دینا چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہر کرپشن میں، ہر تمہاری بددیانتی میں، ہر ناانصافی میں، ہر بے عدالتی میں تم میرا ہاتھ مانگنا چاہتے ہو، اس بنیاد پر، اس شرط پر میں بکنے والا نہیں ہوں. آپ علی ابن ابی طالب کے اصولوں کو دیکھیے، ان کے نظریات کو دیکھیے، اس کے بعد میں ان کو ماننے کی کوشش کیجیے. جس علی کو آپ جانتے نہیں ہیں اس کو آپ گویا مانتے بھی نہیں ہیں. جس کو مانتے ہیں وہ علی آپ کا اور ہے. جو اس علی کا اسلام نے تعارف کروایا ہے وہ علی اور ہے. اس علی کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. دیکھیے، وہ علی عوام کے درمیان میں ہے جو شورا کا بنایا ہوا ہے، خطبہ کا بنایا ہوا ہے نا، ذاکرین کا بنایا ہوا ہے. یہ وہ تصویر ہے جس کو سب لوگوں نے قبول کر لیا ہے. ایک وہ امیر المومنین کی تصویر ہے جسے قرآن نے پیش کیا ہے، جسے رسول اکرم نے پیش کیا ہے، جسے اسلام نے پیش کیا ہے، جو نمائندہ الہی ہے، جو محافظ قرآن ہے، جو محافظ ناموس رسالت ہے، وہ امیر المومنین. اس امیر المومنین کا ہرگز تعارف نہیں ہوا ہے اور دنیا نے امیر المومنین کو پہچانا ہی نہیں ہے. یقین مانیے آج بھی علی ابن ابی طالب ہمارے درمیان میں ناشناختہ ہے. جس علی کو ہم جانتے ہیں وہ علی اور ہے، اور جس علی کو اسلام نے پیش کیا ہے وہ علی اور ہے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اسلام جس علی کی بات کر رہا ہے وہ اور علی ہے، اس علی کو جو حقیقی علی ہے اس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، انہیں ہم ان کو سمجھنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی ہے، اور ہمیشہ ہم یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہم علی کو جانتے ہیں، ہم علی ابن ابی طالب کو پہچانتے ہیں. کیا پہچانتے ہیں؟ ہم جو پہچانتے ہیں ان کا نام جانتے ہیں، ان کے والد بزرگوار کا نام جانتے ہیں، تاریخ پیدائش جانتے ہیں. یہ ایک شخص کا شناخت نامہ ہے، شخصیت کا نہیں ہے. علی شخص کا نام نہیں ہے، علی شخصیت کا نام ہے، علی کردار کا نام ہے، علی پیغمبر قرآن کا نام ہے. جو لوگ قرآن کو نہیں جانتے وہ کیسے علی کا سراپا دیکھیں گے؟ صلوات پڑھے محمد. اور جن لوگوں کو قرآن کی آیتیں ہضم نہیں ہوتی وہ امیر المومنین کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ علی کا چہرہ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں جو مجلس میں قرآن نہیں سننا چاہتے، محفل قرآن میں شرکت نہیں کرنا چاہتے، جو الفاظ قرآن نہیں سننا چاہتے وہ پیغمبر قرآن کیا دیکھنا چاہیں گے؟ انہیں کردار قرآن، جب قرآن لفظوں کی شکل میں اسے دیکھنا نہیں پسند کرتے ہیں، تو جب قرآن لفظوں کی شکل میں آئے تو ہمیں ناپسند ہے، تو وہ قرآن اگر پیکر کی شکل میں آ جائے تو ہمیں کس قدر ناپسند رہے گا؟ ہم یہی تو کہیں گے کون ہے جو قرآن کو نہیں مانتا، کون ہے جو قرآن کو پسند نہیں کرتا. لیکن یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے. انہیں مانتے تو ہیں لیکن تاج کی زینت بنانے کے لیے، انہیں مانتے تو ہیں لیکن مسافرت پہ جانے، انہیں مانتے تو ہیں بیمار کو شفا کے لیے. تو گویا ہمیں ہمارے لیے بھی علی ابن ابی طالب کی مثال ایسی ہی ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے لیکن علی بالی پہ آئیں گے. زندگی میں علی کی ضرورت نہیں ہے، مرنے کے بعد علی کی ضرورت ہے. وہ علی جو مردوں کے کام آئے زندوں کے کام نہ آئے، اس علی کو اسلام نہیں پیش کر رہا ہے، اسلام اس علی کو پیش کر رہا ہے جو مردوں سے زیادہ زندوں کے کام آئے، اس لیے کہ علی خود زندہ حقیقت کا نام ہے. صلوات پڑھے محمد. اسلام زندہ، علی زندہ حقیقت کا نام ہے. جب علی زندہ حقیقت کا نام ہے تو ان کا انتظار ہم نہ کریں کہ ہمیں علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھنا ہے، مرنے کے بعد علی بالی پہ آئیں گے. یقیناً علی بالی پہ آئیں گے لیکن اس وقت آپ نہ پہچان سکیں گے، اس وقت مجبوری یہ ہو جائے گی کہ وہ آئیں گے لیکن آپ نہ پہچان سکیں گے. کیوں؟ اور اگر آپ پہچان بھی لیں تو اس وقت آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، اس وقت آپ کے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں. اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے چہرے کا دیدار ہوگا، اس وقت آپ کو کوئی فائدہ، جو کچھ بھی فائدہ ہونا ہے وہ دنیا میں ہونا ہے، مرنے کے بعد آپ امیر المومنین سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ انہیں دیکھ کر آپ راہ فرار اختیار کریں گے، انہیں دیکھ کے آپ اور گھبرا جائیں گے اور جو ہے آپ پر وحشت طاری ہو جائے گی. کیونکہ علی کو ہمارے ساتھ دیکھتا ہے، علی کو ہمارے آس دیکھتا ہے تو راہ فرار اختیار کرتا ہے، اور جب علی کو مالک اشتر دیکھتے ہیں تو باغ باغ ہو جاتے. چہرہ علی کا نہیں بدلتا، شخصیتیں بدلتی ہیں. اگر مالک اشتر بن کے مریں گے تو علی کو دیکھ کر خوش ہوں گے، ہمارے آس بن کے مریں گے تو علی کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کریں گے. صلوات پڑھے محمد. تو مسئلہ یہ ہے کہ شخصیت امیر المومنین نہیں بدلتی. مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو شخص مرتا ہے اس کی قبر میں منکروں رکھی جاتی ہے، اور اچھے لوگ جب مرتے ہیں، نیک لوگ جب انتقال کرتے ہیں تو ان کی قبر میں مبشر و بشیر آتے ہیں، اور جب برا آدمی کوئی دنیا سے گزرتا ہے تو اس کی قبر میں منکروں رکھی آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مبشر و بشیر وہ ہیں جو جنت کی بشارت دیتے ہیں، منکر و نکیر وہ ہیں جو جہنم کا وعید سناتے ہیں. تو جو جنت کا وعدہ دے وہ مبشر و بشیر، اور جو جہنم کی وعید سنائے وہ منکر و نکیر ہیں. تو فرشتے اچھے اور برے نہیں ہوتے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بروں کی قبر میں برے فرشتے آتے ہیں, اچھے کی قبر میں اچھے فرشتے. فرشتے اچھے برے نہیں ہوتے, انسان مرنے والے اچھے اور برے ہوتے ہیں. کہ جب لوگ اچھے ہوتے ہیں تو ان کو وہ مبشر و بشیر نظر آتے ہیں, کیونکہ آنے والے انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. تو وہی فرشتے انہیں مبشر و بشیر نظر آتے ہیں, اور جب برے لوگوں کی قبر میں یہی دو فرشتے آتے ہیں تو ان کے لیے منکر و نکیر بن جاتے ہیں. وہ نہ مبشر و بشیر ہیں نہ منکر و نکیر ہیں, وہ تو اللہ کے فرستادے بندے ہیں. ان کے لیے مبشر و بشیر بن جاتے ہیں, ان کے لیے منکر و نکیر بن جاتے ہیں. اس لیے کہ جب ان کی قبر میں آ کے جہنم کی خبر دیتے ہیں تو منکر بن جاتے ہیں, منکر و نکیر کہلاتے ہیں, اور جب جنت کی بشارت دیتے ہیں تو یہی لوگ مبشر و بشیر بن جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا, فرشتے نہیں بدلتے, مرنے والے بدلتے ہیں. اسی طرح سے امیر المومنین تو وہی ہوں گے کہ یا حار و حمدانی من یموت یرانی, اے حارث حمدانی جو مرے گا مجھے دیکھے گا, یقیناً جو مرے گا مجھے دیکھے گا. لیکن دیکھ کر کیا ضروری ہے کہ دیکھنے والے زیارت بھی کریں, دیکھنے والے انہیں پسند بھی کریں. ہو سکتا ہے دیکھنے والے انہیں دیکھ کے ناراض ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو مرے گا مجھے دیکھے گا. تو مرنے والا اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. یہ کہاں کہ جو نیک لوگ مرتے ہیں میں انہی کی بالی پہ آتا ہوں. روایت کے جملے یہ نہیں کہہ رہے ہیں, روایت کے جملے یہ کہہ رہے ہیں میں یموت یرانی, جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے, جو مرتا ہے. اب مرنے والوں میں مومن بھی ہو سکتا ہے, منافق بھی ہو سکتا ہے, مرنے والوں میں مسلمان بھی ہو سکتا ہے, مرنے والوں میں مشرق بھی ہو سکتا ہے. جو مرے گا مجھے دیکھے گا. تو کچھ لوگ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ دیکھ کے ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہمیں خود اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, اور جیتے جی ماننے کی ضرورت ہے. مرنے کا انتظار نہیں دیکھنا ہے, اس لیے کہ مرنے کے بعد حساب ہے, عمل نہیں ہے. دنیا میں عمل ہے, حساب نہیں ہے. یا دار عمل ہے, یہاں آپ کو علی ابن ابی طالب کی ضرورت ہے. آپ کو علی کی ضرورت قبر کے اندر نہیں ہے, علی کی ضرورت آپ کو قبر کے باہر ہے. یہ کہنا کہ قبر کے باہر سب کچھ کر لو, قبر کے اندر علی علی, تو قبر کے اندر علی رہیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے. مومن کو فائدہ پہنچنے والا ہے جو قبر کے باہر علی کی پیروی کر رہا تھا, قبر کے اندر بھی چین سے سوئے گا. جو دنیا میں علی سے نفرت کرتا تھا وہ مرنے کے بعد بھی علی ابن ابی طالب سے پناہ مانگے گا. اس لیے کہ جو اللہ کا دشمن بن کے مرے گا وہ اللہ کو علی سے پناہ مانگے گا, اور جو اللہ کا دوست بن کے مرے گا وہ علی اس کے لیے بشارت دینے والے بنے گے. تو عزیزان گرامی, امیر المومنین کی وہ شخصیت ہے کہ جو زندہ رہنے والوں کے لیے رہنما ہے, باحیات لوگوں کے لیے رہنما ہے. امیر المومنین نے اپنا طرز عمل پیش کیا, اپنا چہرہ بتایا ہے کہ میں کیسا ہوں. تو چنانچہ چوتھے دور خلافت میں امیر المومنین نے انکار کیا تیسرے دور خلافت کی طرح, صرف اسی شرائط کی بنیاد پر. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت ہدف نہیں ہے, حکومت مقصد نہیں ہے. پھر مقصد کیا ہے؟ عدالت کا اجرا. عدالت کا اجرا اگر ممکن نہیں ہے تو حکومت نہیں چاہیے, ان کو حوالے کر دو جو لوگ بے عدالتی سے کام لینا چاہتے ہیں اور حکومت کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ہر شرائط کو مان لیں گے. چنانچہ تیسرے خلیفہ نے تمام شرائط کو مان لیا جو عبد الرحمن ابن عوف نے پیش کی تھی. عبد الرحمن ابن عوف نے وہی شرائط جو امیر المومنین کی خدمت میں پیش کی کہ آپ کو سنت نبی کے علاوہ سیرت شیخین پر بھی چلنا ہوگا, تو امیر المومنین نے ماننے سے انکار کر دیا. لیکن تیسرے خلیفہ نے انہی شرائط کو تسلیم کر لیا کہ ہاں میں سنت نبی کے علاوہ سیرت شیخین پر بھی عمل کروں گا, جبکہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ انہوں نے نہ سنت نبی پر عمل کیا نہ سیرت شیخین پر عمل کیا, بلکہ اپنی رائے پہ عمل کیا ہے. جس کے لیے علامہ مودودی نے پوری طرح طرح سے اس مرحلے کو واضح کیا کہ خلافت و ملوکیت میں کس طرح خلافت ملوکیت کا روپ دھارتی ہے. تو خلافت ملوکیت کا روپ اسی طرح دھاری ہے جب نہ سیرت شیخین کو نظر میں رکھا گیا نہ سنت نبی کو نظر میں رکھا گیا. کب نبی کریم کے دور میں ان افراد کو وہ حق ملتا تھا جو خلیفہ ثالث نے ان لوگوں کو دیا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مروان کو کیا امیر المومنین رسول اکرم کے دور میں بیت المال سے وہ حق ملتا تھا جو خلیفہ ثالث نے انہیں دیا تھا؟ جس مکان میں نبی کریم رہا کرتے تھے, جس مکان میں خلیفہ اول رہا کرتے تھے, جس مکان میں خلیفہ ثانی رہا کرتے تھے, کیا تیسرے خلیفہ نے انہیں ویسے ہی مکان میں زندگی گزاری یا اپنے لیے کاخ تشکیل دیا, قلعہ بنایا, محل بنایا اور ملک بن کے بیٹھ گئے, بادشاہ سلامت کہلائے؟ کب خلیفہ اول اپنے آپ کو بادشاہ کہلائے؟ کب خلیفہ ثانی نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرے خلیفہ نے سیرت شیخین کو بھی نظر میں نہیں رکھا, سیرت شیخین کی بھی پیروی نہیں کی. کیونکہ شیخین کے زمانے میں بیت المال میں وہ دولت نہیں آئی تھی جو تیسرے دور خلافت میں آئی. تیسرے دور خلافت اس قدر بیت المال میں اضافہ ہو چکا تھا کہ حضرت عثمان غنی کہلائے, اتنی دولت آ گئی کہ غنی کہلائے, اور غنی بن کر انہوں نے اپنے خاندان والوں کو اس قدر دولت بانٹی کہ پورا خاندان غنی ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا ایک شخص غنی نہیں ہے بلکہ ایک شخص کے غنی بننے سے پورا خاندان بنی امیہ غنی بن گیا, اور اتنی دولت بڑھی کہ وہ دولت حاکم شام کے حصے میں آئی, اور حاکم شام نے جو اسلام کو خلافت راشدہ کو ملوکیت میں تبدیل کرنے کا باعث بنے اور اس کے بعد میں خلافت کا نام و نشان مٹ گیا, خلافت راشدہ کا نام و نشان مٹ گیا. اب حاکم شام نہ سیرت نبی پر عمل کرنے لگے, نہ سیرت شیخین یاد رہی, نہ سیرت خلیفہ ثالث یاد رہی, نہ خلافت رابعہ یاد رہی, نہ امیر المومنین کی سنت یاد رہی. اس سب سنتوں کے خلاف حاکم شام نے اپنی الگ بنیادیں تشکیل دی, اور اس کے بعد اتنا معیار گرنے لگا. آخر میں ظلم اس قدر پھیلنے لگا, ناانصافی اس قدر پھیلنے لگی کہ امیر المومنین کا شمار امیر المومنین کا مقابلہ حاکم شام سے کیا جانے لگا. کہ امیر المومنین کہتے ہیں یہ وقت آ گیا ہے کہ میرا مقابلہ حاکم شام سے کیا جا رہا ہے. چنانچہ تیسرے دور خلافت کے بعد جب امیر المومنین نے اس چوتھا دور خلافت قبول کیا تو انہی نامساوات حالات کو تبدیل کرنے کے لیے اور سب کے سب اس بات پہ راضی ہو گئے تھے کہ آپ جیسا چاہیں ویسے حکومت کریں, آپ کو پورا اختیار ہے, کوئی شرط ہم درمیان میں نہیں رکھیں گے. تب امیر المومنین نے کہا لولا الحضور الحاضر بقیام الحجہ بوجود الناصر, کہ لوگوں کی آمد سے اگر مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی تو میں خلافت کی باگڈور کو انہی کے کاندھے پہ ڈال دیتا اور خلافت کو قبول ہی نہیں کرتا. ولولا الحضور الحاضر لقيام الحجة بوجود الناصر وأن لا يقار على العلماء على كثرة ظالم ولا صعب مظلوم لألقيت حبلها على عاربها ولسخيت آخرها بكاس أولها. کہ اگر اللہ نے علماء سے یہ قرار نہ لے لیا ہوتا کہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر خاموش نہ بیٹھے رہو تو خدا کی قسم میں خلافت کی بار ڈور کو اسی کے کاندھے پہ دے مارتا اور اس کے آخر کو اس کے اول کے کاسے سے سیراب کرتا کہ پھر حکومت میرے پاس آتی ہی نہ. اور میں اس حکومت کو قبول ہی نہ کرتا. لیکن قبول کرنے کا صرف ایک ہدف ہے, وہ ہدف یہ ہے کہ اللہ نے علماء سے اقرار لیا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر خاموش نہ بیٹھے رہیں, بلکہ مظلوم کی گرسنگی پر توجہ دیں اور ظالم کی شکم پوری کو روک تھام کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکیں گے. اس مجبوری کی بنیاد پر میں حکومت کو قبول کرتا ہوں صرف انہی شرائط پر عمل کرنے کے لیے, تاکہ مظلوم کو ان کا حق دیا جا سکے اور ظالم سے حق چھینا جا سکے. اس کی خاطر میں حکومت اسلامیہ کو قبول کر رہا ہوں, کیونکہ مجھ سے عدالت کے لیے کہا گیا ہے, کیونکہ مجھ سے مساوات کرنے کے لیے کہا گیا ہے, لہٰذا میں مساوات کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں اور عدالت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں. وہ عدالت اور وہ مساوات کہ جس کے لیے نبی کریم نے قیام فرمایا تھا, اور نبی کریم کے آنے کے بعد جاہلیت کے وہ تمام رسومات جو نبی کریم نے مٹا دیے تھے, وہ تمام نقوش جاہلیت جسے نبی کریم نے ختم کر دیا تھا, یعنی نسلی برتری, یعنی خون کی برتری, اور امیروں غریبوں کا فرق, عجب اور عرب کا فرق, نسلی برتری جسے نبی نے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا, قومیت ملیت, یہ تمام تصورات کو جو نبی نے مٹا دیا تھا, آہستہ آہستہ وہی تصورات پھر سے پیدا ہونے لگے تھے. وہی گورے کالے کا فرق, وہی عرب اور عجم کا فرق, وہی امیر اور غریب کا فرق, اور وہی قوموں کا فرق, وہی خاندانوں کا فرق, وہی ملتوں کا فرق, وہی نسلی برتری جو عرب کی گٹھی میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ذہنوں میں قومیت اور عربیت سرایت کی ہوئی تھی کہ ہم عرب ہیں, عجم پر فوقیت رکھتے ہیں, ہم فلاں خاندان کے ہیں, ہم فلاں قبیلے کے ہیں, ہم نجیب خاندان کے ہیں, ہمارا خون پاکیزہ ہے. یہ جو خونی برتری تھی اس کو پھر سے زندہ کیا جانے لگا, جسے اسلام نے مٹا کے یہ کہا تھا کہ یا ایھا الناس اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, کہ اے انسانوں تم سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو, تمہیں مختلف قبیلوں اور مختلف قوموں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, نہ یہ کہ ایک دوسرے پر برتری جتاؤ. تم میں محترم اور مکرم وہ ہے کہ جس کے پاس تقویٰ ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی سارے کے سارے انسان مساوی ہیں, عرب اور عجم مساوی ہیں, شرف اور غرب کے لوگ مساوی ہیں, امیر اور غریب مساوی ہیں, گورے اور کالے سب مساوی ہیں, نہ رنگ کا فرق ہے, نہ قوم کا فرق ہے, نہ ملتوں کا فرق ہے, بس ایک فرق ہے, وہ فرق یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ جس کے پاس تقویٰ ہے وہ مکرم ہے, جس کے پاس ایمان ہے وہ مکرم ہے, جس کے پاس اخلاق ہے وہ مکرم ہے. یہ بنیاد ہے, کردار کو اہمیت دی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام بد اخلاق اور نیک اخلاق کو اور دونوں کو برابر سمجھتا ہے, متقی اور غیر متقی دونوں کو برابر سمجھتا ہے, علم اور جہل کو برابر سمجھتا ہے, بد اخلاقی اور خوش خلقی کو دونوں کو برابر سمجھتا ہے. هل يستوي العمى والبصير, کیا دیکھنے والے نہ دیکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مسلمان اور مشرک دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا متقی اور غیر متقی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسلام نے کہا نہیں, ایمان والے شرف رکھتے ہیں, اخلاق والے شرف رکھتے ہیں, تقوی والے شرف رکھتے ہیں, کردار والے شرف رکھتے ہیں, خلق حسن رکھنے والے شرف رکھتے ہیں. یہ اسلام نے نظریات پیش کیے. اس نظریات کو آنے والا دور مٹا رہا تھا, کم رنگ کیا جانا تھا, اتنا کم رنگ کیا گیا. جیسے جیسے دور آگے بڑھا, خلیفہ اول کے دور سے زیادہ خلیفہ دوم کے دور میں یہ رنگ کم ہونے لگا. اس کے بعد خلیفہ سوم کا جو دور آیا تو سارے رنگ مٹا دیے گئے, یہاں تک کہ جس طرح سے بے عدالتی اور ناانصافی کا بازار ایسے گرم ہوا کہ امیر المومنین کہہ رہے تھے یہ لوگ مال خدا کو ایسے کھا رہے تھے جیسے اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتا ہے، اور اس طرح سے تقسیم ہو رہی تھی جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ چارانے کھا کے بارانے تقسیم کیے جا رہے تھے بلکہ بارانے کھا کے چارانے بھی تقسیم نہیں ہو رہے تھے۔ اس طرح کا ماحول یعنی پوری کا پورا کایا پلٹ دیا گیا تھا، ناانصافی کا بازار ایسے گرم ہو گیا تھا کہ مفلسی بڑھتے جا رہی تھی۔ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ تیسرے دور خلافت میں بہت بارنگ ہو گیا تھا۔ امیر المومنین کا جنہوں نے کلام پڑھا ہے وہ لوگ اس بات کی شہادت اور گواہی دیں گے جیسا کہ خود ابن ابی الحدید کا کہنا ہے کہ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ خطبہ شفشفیہ میں جہاں امیر المومنین نے تینوں دور خلافت کا تجزیہ اور تحلیل کیا ہے ان میں دو خلافتوں سے زیادہ تیسرے دور خلافت کو سب سے زیادہ اسلام کے لیے ننگ و آر مانا ہے، اور کہا کہ وہ جملے امیر المومنین نے رقیق جملے استعمال کیے ہیں تیسرے خلیفہ کے لیے، جو جملے نہ پہلے کے لیے استعمال کیے گئے نہ دوسرے خلیفہ کے لیے استعمال کیے گئے، جو تیسرے دور خلافت کے لیے استعمال کیے گئے۔ یعنی ابھی تک جو کچھ ہو رہا تھا وہ پوشیدہ طور پہ ہو رہا تھا، اب جو چیزیں سامنے آ رہی تھی وہ اس قدر واضح تھی کہ جسے عام مسلمان بھی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے، چنانچہ 1400 برس کے بعد آج کا مورخ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے، اس قدر واضح طور پر ناانصافی ہونے لگی تھی۔ اتنی بڑی ناانصافیوں کے بعد کہ جب کہ قلعہ تبدیل ہو گیا تھا، آج تاریخ میں ان کا محل شاہد ہے کہ وہ عام گھر میں نہیں رہتے تھے جہاں ٹاٹ کے پردے ہوتے ہیں، بلکہ تیسرے خلیفہ نے محل بنایا تھا، کہ اس کی وجہ سے لوگ اس قدر مخالف ہو گئے تھے کہ لوگ عام شورش بھڑکی تھی، عوامی شورش اس قدر بھڑکی تھی کہ عوام نے قتل کیا ہے۔ یہ دوسرے خلیفہ کا قتل ایک شخص نے کیا ہے، پوری قوم نے مل کے نہیں ٹوٹا ہے، لیکن تیسرے خلیفہ کا قتل عوام نے کیا ہے، یعنی بے عدالتی اس قدر زیادہ ہو گئی تھی، سنت نبی کی پامالی اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ عوامی شورش بھڑکنے لگی اور عوام نے آ کے تیسرے خلیفہ کا قتل کر دیا۔ اچھا، اس سارے حالات کے بعد جب خلافت امیر المومنین کے حصے میں آتی ہے تب اتنی چبائی ہوئی ہے، اس قدر جو ہے اس خلافت کے دودھ کو اتنا نچوڑا جا چکا ہے کہ اب پھر نچوڑنے کی کوئی اس کے اندر کوئی چیز باقی ہی نہیں ہے کہ دوبارہ اسے نچوڑا جا سکے، اتنا تھنوں کو نچوڑا جا چکا ہے، اتنا جو ہے اس کو چبایا جا چکا ہے کہ اس میں کوئی چیز باقی ہی نہیں رہے گی۔ بیت المال اتنا خالی کیا جا چکا تھا کہ جب تیسرے خلیفہ کا انتقال ہوا تو دولت تقسیم کرنا مشکل ہو گیا تھا، اتنے اونٹ تھے، اتنے گھوڑے تھے، اتنی زمینات تھے، اتنے باغات تھے اور اتنی جائیدادیں تھیں کہ اس کا تقسیم کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کاٹ کاٹ کے کئی مہینے لگ گئے جب ان کی جائیدادیں تقسیم ہونے لگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلافت سے پہلے ان کے پاس آج بھی، دیکھیے جس طرح سے آج کے منسٹر کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے، کل کے مقدمات بھی آج جو پیش کیے جا سکتے ہیں، 2000 سال کے بعد بھی جو ہے مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، کیونکہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حق قدیم ہو جانے سے باطل نہیں ہوتا، اور باطل جو ہے زمانے کے گزر جانے سے حق نہیں بنتا۔ اگر 20 سال پہلے اگر آپ نے قتل کیا ہے تو آج آپ کے اوپر کیس چل سکتا ہے، پر جو ہے 50 سال کے بعد کیس آ سکتا ہے، آج بھی یہ سارے کیس چل سکتے ہیں کہ یہ دولت خلافت سے پہلے کہاں تھی جو خلافت کے بعد آئی، اور داماد کو اتنے 4000 درہم، فلاں کو جو ہے اتنے 1000 درہم، وہ سب تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کہ کتنے کتنے ہزار دولت، یہ وہ ہے کہ جو قانونی طور پر دیے جا رہے تھے، یہ سمجھ کے دیے جا رہے تھے کہ یہ قانونی حق ہے، یعنی وہ قانون بنا دیا گیا تھا رائل فیملی ہو گئی تھی، بادشاہوں کی فیملی ہو گئی تھی، یہی تصور امیر المومنین کے دور میں آیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ عقیل کے لیے یہ بات بہت بعید ہے کہ جناب عقیل نے ایسا کیوں کیا تھا، ہم تو نہیں مانیں گے کہ علی کے بھائی اور امیر المومنین سے یہ تقاضا کریں بیت المال کا کہ ہم کو زیادہ دینا چاہیے اور ہم کو اتنا کم کیوں دیا جا رہا ہے. عقیل سے یہ بات بعید ہے. کوئی بات بعید نہیں ہے. کیوں بعید نہیں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ایسا کرنا غلط کام نہیں ہے. بھائیوں کو خلیفہ کے بھائی کا حق ہوتا ہے، خلیفے کی بہن کا حق ہوتا ہے، خلیفہ کی اولاد کا حق ہوتا ہے، جو غلاموں کا حق نہیں ہوتا ہے. امیر المومنین نے آ کے اسے یکسر باطل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تقسیم بیت المال میں نہ خاندان والوں کا کوئی حق نہیں بنتا ہے. یہ بات آپ مانیے، یعنی یہ بات وہ ہے جزانِ گرامی کہ آج اسلام آ کے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، نبی کریم کا کلمہ پڑھے کتنا زمانہ ہو گیا مسلمانوں کو، لیکن آج کے مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حاکم کا حق ہوتا ہے، خلیفہ کا حق ہوتا ہے، بادشاہ کا حق ہوتا ہے، بادشاہ کے بھائیوں کا حق ہوتا ہے، بادشاہ کے بیٹے کا حق ہوتا ہے، ان کا حق ہے. یعنی اگر وہ حق ملے تو یہ غلط نہیں ہے. اسی لیے میں نے کل آپ کو ایران کی مثال دیا تھا کہ آیت اللہ خمینی اگر اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بناتے تو پورا ایران تسلیم کر لیتا، کیونکہ یہ پیشکش صرف ایک دو شخص کی نہیں تھی، سب کی تھی اور سب قبول کر لیتے. لیکن امام خمینی نے کہا کہ میری اولاد حکومت میں دخل نہیں دے گی. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میری اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہے اس حکومت میں. وہ تو کہہ رہے تھے خود میرا بھی کوئی حصہ نہیں ہے، میں خادم ہوں، مجھے رہبر مت کہو، مجھے رہبر مت کہو، مجھے بحیثیت خادم مانو، میں تمہارا خدمت گزار ہوں. تم مجھے خادم کہو یہ بہتر ہے رہبر کہنے سے. اور انہوں نے کہا کہ میرے خاندان کا کوئی حصہ نہیں ہے. چنانچہ آج اب دیکھیے نظام ٹرسٹ ہے، ان کے پورے خاندان کو، ان کے پوری نسلوں کو ٹرسٹ سے پیسہ آتا ہے یا نہیں آتا، ان کا حق گورنمنٹ مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے، سب مانتے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں. لیکن امام خمینی کی اولاد کو آپ پوچھیے کہیں سے کوئی ٹرسٹ ہے حکومت کا، بیت المال کا، ایران کی جو دولت ہے، گیس پٹرول کی جو دولت آ رہی ہے اس میں ان کی بیٹی کو کتنا وظیفہ ملتا ہے؟ انٹرنیٹ پہ جائیے آپ پوچھئے کہ زہرا مصطفی جو ان کی بیٹی کا نام ہے ان کو کتنا پیسہ ملتا ہے حکومت ایران سے، کتنا وظیفہ ملتا ہے؟ تو آپ کو جواب آئے گا ایک پیسے کا وظیفہ نہیں ملتا. ان کے پوترے کو کیا وظیفہ ملتا ہے؟ ایک پیسے کا بھی وظیفہ نہیں ملتا ہے. حتیٰ ان کے بیٹے کو بھی ایک پیسے کا وظیفہ نہیں ملتا تھا. وہ چاہتے تو اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنا دیتے، بیٹی کو جو ہے اسپیکر بنا دیتے، اور جو ہے فلاں صاحب کو کچھ بنا دیتے، فلاں صاحب کو کچھ بنا دیتے، فلاں صاحب کو کچھ بنا دیتے. چنانچہ جیسا کہ ایک صدر جمہوریہ ایران کے بنے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو کچھ بنا دیا، اپنی بیٹی کو کچھ بنا دیا، اپنے فلاں صاحب کو کچھ بنا دیا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ سمجھ گئے اور اس کے بعد جو ہے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. لیکن امام خمینی نے اپنے نہ بیٹے کے لیے کچھ رکھا، نہ بیٹی کے لیے کچھ رکھا. تو آپ دیکھیے یہ کام جو امیر المومنین نے کیا ہے یہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا. جناب عقیل بالکل سادہ ذہن کے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا حق ہے مجھے دو. کون سا حق؟ امیر المومنین نے کہا کون سا حق؟ کہا تمہارے بھائی ہونے کا حق، تمہارے اختیارات کا حق، جو تمہیں اختیار حاصل ہے بیت المال سے، تم بادشاہ وقت ہو، تمہارا حصہ الگ ہے، تمہارے اختیارات جہاں تک چلتے ہیں، تمہارے حصے میں جتنی جائیداد آتی ہے، تمہارے حصے میں جو کچھ آتا ہے وہ تم اس میں سے مجھے دو. تو امیر انہوں نے کہا کہ میرا خود کوئی حصہ نہیں ہے کہ جس میں سے میں تمہیں کچھ حصہ دوں. میرا حصہ اتنا ہی ہے جتنا ایک غلام کا حصہ ہوتا ہے, اور اس میں سے میں دوں تو پھر انتظار کرو میری تنخواہ کا, کہ جب مجھے تنخواہ ملے تو میری اپنی تنخواہ میں سے تم. کہا یہ کیا مذاق کر رہے ہیں آپ, یہ کون سا تمسخر ہے, یہ کون سی بات ہے, تنخواہ ملے تو آپ کی تنخواہ کتنی ہے, اس میں سے آپ دیں گے کتنا, تو ایک غلام کو جتنا حق ملتا ہے اتنے حق میں آپ خود کیا لیں گے اور مجھے کیا دیں گے. تو امیر المومنین نے کہا پھر میں کروں تو کیا کروں, کہا کہ مجھے حق دیجیے, یعنی الگ سے بیت المال سے ہاتھ ڈالیے, کیونکہ آپ کا اختیار, کون آپ کے ہاتھ کو روکنے والا ہے, کون آپ کا ہاتھ پکڑ لے, آپ سے بڑا کون ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ لے, اس میں ہاتھ ڈالیے اور مجھے جتنا چاہے دے دیجیے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے ہو چکا ہے, اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے, اس سے پہلے بھائیوں کو اتنا دیا جا چکا ہے, اس سے پہلے کے لوگ کتنے اچھے تھے جو اپنے بھائیوں کو دے رہے تھے, اپنے بہنوں کو دے رہے تھے, اپنے دامادوں کو دے رہے تھے, آپ کیوں ایسا نہیں کر رہے ہیں, جبکہ آپ کا بھائی غریب ہے, آپ کا بھائی مخلوق الحال ہے, آپ کا بھائی کے سر پہ بوجھ ہے قرضے کا, میں قرضوں سے دبا ہوا, میرے بچے بچوں کی حالت دیکھیے کہ میرے بچے یتیم نہ ہوتے ہوئے یتیم دکھائی دے رہے ہیں, سر پہ دھول ہیں, اور جو ہے میری حالت دیکھیے, میرا لباس دیکھیے, میں قرضوں کے بوجھ میں دبا ہوا ہوں, کثیر العیال ہوں, مشکلات میں پھنسا ہوا ہوں, کیا ایک بھائی کی بھائی مدد نہیں کر سکتا؟ کہا میں مدد کروں گا میرے بھائی, لیکن تنخواہ کا انتظار دیکھو. کہا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہا میں آپ کو کیسے سمجھاؤں, میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں. تو امیر المومنین نے کہا کہ ایسا سمجھو کہ وہاں ہم یہاں بیٹھے ٹھہرے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, رات کا وقت ہو گیا ہے اور سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں, کتنے ایسے دکاندار ہیں جو اپنا صندوق رکھ کے چلے گئے ہیں, یہاں پر ایک صندوق رکھا ہوا, چلو ہم دونوں نیچے اترتے ہیں, وہ صندوق کھولتے ہیں, اس میں جتنی پونجی ہے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں, اس میں اس وقت تمہیں دے دوں گا میں. کیا آپ مجھے چور سمجھ رہے ہیں, کیا آپ مجھے ڈکیت سمجھ رہے ہیں, کیا آپ مجھے جو ہے غاصب سمجھ رہے ہیں, یہ کون سا مشورہ آپ دے رہے ہیں کہ قریب کا صندوق یہاں ہے تاجر کا, اسے کھولا جائے اور اس کو لوٹا جائے راتوں رات؟ کہا تم ایسی ہی بات کر رہے ہو, بیت المال سے خاموشی سے مال نکال کر دے دینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کے تاجر کے صندوق کو کھول کے اس کی پونجی لوٹ لینا ہے, یہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اخیر کہہ رہے تھے میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے, اور میرے حالات ایسے ہیں کہ جس میں میرے لیے ناگزیر ہے کہ آپ میری مدد کریں. امیر المومنین نے کہا کہ میں مجبور ہوں, تو کہا کہ نہیں آپ مجھے دیجئے. جب یہ اصرار بہت بڑھنے لگا تو تاریخ کے کچھ اوراق یہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے جناب اخیر حاکم شام کے پاس چلے گئے تھے, اور جانے کے بعد ان کا اتنا والہانہ استقبال اور شاہانہ استقبال ہوا ہے کہ ان کے لیے ایک بحول مروزی اور آج کی زبان میں سرخ قالین کا استقبال کیا گیا تھا, اور ایک محل کے حصے میں انہیں ٹھہرایا گیا تھا, اور اس قدر ان کی پذیرائی کی گئی تھی کہ ان کے دسترخوان پر انواع اقسام کے غذا چن دیے گئے تھے, اور انہیں جھولے میں بٹھا کے جھلایا جا رہا تھا, تو جھولتے جھولتے انہیں یہ خیالات آنے لگے کہ یہاں کا رنگ دیکھیے, محلوں کا محل دیکھیے, یہاں کے پردے دیکھیے, یہاں کا سر خبرخ دیکھیے, یہاں کی شان و شوکت دیکھیے, دولت و ثروت کا انبار دیکھیے. تو ان کے ذہن میں بات کھٹکنے لگی کہ آخر یہ مال آیا تو کہاں سے آیا, یہ دولت آئی تو کہاں سے آئی, یہ انواع و اقسام کے دسترخوان, تو یہ تو میں نے اپنے بھائی کے دسترخوان پہ بھی, ٹھیک ہے میرا بھائی مجھے نہیں دیا, لیکن میرا بھائی کھاتا بھی تو ایسا نہیں ہے, میرا بھائی ایسا محل بھی تو نہیں ہے, میرے بھائی کے پاس اتنی دولت بھی تو نہیں ہے, آخر ان دونوں میں اتنا بڑا فرق. دیکھیے یہ چیز ایسی ہے کہ آج کے دور میں آپ امیر المومنین کو پڑھ رہے ہیں, آپ اس دور میں جا کر امیر المومنین کو دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ جب بھائی بھائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کیسے یقین کرتے ہیں کہ ہم اس دور میں ہوتے تو ان سے زیادہ معرفت شناس ہو جاتے. جب علی بن ابی طالب کو عقیل جیسا سگا بھائی اور خونی رشتہ دار نہ برداشت کر سکا, اور ان کی عدالت اور شدت عدالت کے سامنے پگھل گیا, عقیل جیسا بھائی پگھل گیا, اور آپ کی شرافت نہ پگھلے, اس کا معیار کیا ہے؟ اس کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ مان لیتے امیر المومنین کو؟ اتنے بڑے عادل تو آپ نہیں ہیں کہ علی کی عدالت کو آپ تسلیم کر لیتے؟ امیر المومنین کا مزاج آپ کو سمجھ میں آ جاتا جو مزاج سگے بھائی کو سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ حالات جس طرح سے اس دور میں لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کیے ہوئے تھے اس سے کہیں زیادہ بدتر حالات آج کے ذہن کے انسانوں کو متاثر کیے ہوئے ہیں. آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں کچھ معیارات ہیں, کچھ باتیں آج بھی غیر عادلانہ غیر مساواتی نظام آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. آج بھی جب تبرک تقسیم ہوتا ہے تو کسی کو جو ہے پورا کلچا دیا جاتا ہے, کسی کو آدھا کلچا دیا جاتا ہے. آج بھی امیروں کو جو ہے کان میں دعوت دی جاتی ہے اور غریبوں کے لیے آج بھی دو دو دسترخوان الگ بچھائے جاتے ہیں. امیروں کا دسترخوان الگ بچھایا جاتا ہے, غریبوں کا دسترخوان الگ. آج بھی ولیموں کی دعوتوں میں فرق ہوتا ہے, آج بھی مجلس کے تبرک میں فرق ہوتا ہے. اور اسے لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ ایسا فرق ہونا چاہیے جبکہ ایسا فرق نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہونے والے فرق کو کون قبول کرتا ہے؟ امیر المومنین کا نظام آج قابل عمل نہیں ہے عزیزان گرامی, تو کل کے لوگوں کے لیے کیسے قابل عمل ہوتا؟ کل کے لوگ کیسے برداشت کرتے؟ آج اور کل میں بس اتنا ہی فرق ہے کہ زمانہ بدلا ہے لیکن نظریات نہیں بدلے ہیں, افکار نہیں بدلے ہیں. کل بھی مالک اشتر کے جیسے لوگ تھے, آج بھی یقیناً مالک اشتر والے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مومنوں سے کل دنیا خالی رہی ہو, آج بھی وہ مومن موجود ہیں. کہ یقیناً اگر آج بھی امیر المومنین ہوتے تو کوئی مالک اشتر ضرور ان کے ساتھ ہوتا, لیکن آج بھی ایسے ہزاروں لوگ ہوتے جو ان کے خون کے پیاسے ہوتے, آج بھی ایسے ہزاروں لوگ ہوتے جو ان کی جان کے دشمن ہوتے. تاریخ انسانیت میں دو شخصیتیں ایسی گزری ہیں جن کی مثال نہیں ہے, ایک جناب عیسیٰ اور ایک جناب امیر المومنین, جن کے دوست اس قدر شدید تھے جو جان دینے پر آمادہ تھے. حواریین عیسیٰ جو اپنی جان دینے پہ تیار تھے, کچھ ایسے تھے جو عیسیٰ کی جان لینے پہ تیار تھے. ایک جاذبہ اور دافعے کی پوری طاقت جو جناب عیسیٰ علیہ السلام میں تھی ویسی ہی شخصیت امیر المومنین کی رہی ہے. جن کے دوست بھی اس قدر شدید, جن کے دشمن بھی اس قدر شدید, دوست ایسے کہ جو جان دینے پہ, یعنی جاذبے کی ایسی صلاحیت تھی کہ دو غربت میں بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے, فاقوں میں بھی ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, مصیبتوں میں بھی ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور دشمن ایسے جو ایک لمحے کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو جاذبے اور دافعے کی یہ صلاحیت تاریخ بشریت میں دو شخصیتوں میں اس شدت کے ساتھ دیکھی گئی ہے کہ ایسی کوئی مثال پھر تاریخ میں نہیں ملتی کہ جانے والے ایسے جو جان دینے پہ تیار, دشمن ایسے جو جان لینے پہ تیار. کچھ ایسے دشمن تھے جو امیر المومنین کے خون کے پیاسے تھے. آخر کیوں امیر المومنین کے جان کے دشمن بن گئے تھے؟ کیا امیر المومنین نے کوئی دین میں تبدیلی لائی تھی؟ اسلام بدل دیا تھا, دین بدل دیا تھا, قرآن مجید کو بدل دیا تھا. لیکن اچھا ایک بات وہ ہے عزیزان گرامی جو ہمیشہ اسلامی تاریخ کے اسکالر کو پریشان کرتی ہے کہ تاریخ اسلام اس قدر عجیب ہے کہ یہ سارا ظلم جو تاریخ اسلام میں ملتا ہے وہ اہل بیت رسول پر ہونے والا ظلم کسی دشمن اسلام یا کافروں کی توسط سے نہیں ہوا ہے, جتنا ظلم ہوا ہے خود مسلمانوں کے ذریعے سے ہوا ہے. یہ بات اتنی عجیب ہے کہ تاریخ کا اسکالر اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ کریں تو کیا کریں. خانوادہ خانوادہ رسول ہے, خاندان خاندان رسول ہے, آل آل رسول ہے. اس آل رسول پر ظلم ہوا ہے، لیکن جو ظلم ہوا ہے اس میں ظالم وہ نہیں ہے جو مشرک ہے، ظالم وہ نہیں ہے کہ جو غیر مسلمان ہے. اگر غیر مسلمانوں کے توسط سے علی کا قتل ہوتا تو سارے کے سارے مسلمان غم علی میں شریک ہو جاتے اور شہادت علی کا ماتم سارے مسلمان ایک ساتھ مل کے مناتے. اگر خاندان رسول پر آنچ آئی ہوتی اور وہ آنچ کسی مشرکین کے توسط سے آئی ہوتی، اگر وہ آنچ غیر مسلمانوں کی طرف سے آئی ہوتی تو اس کا غم سارے مسلمان ساتھ مل کے مناتے کہ ہاں خاندان رسول کی فرد، خاندان رسول کی فرد اور رسول کی بیٹی، رسول کے نواسے، رسول کے داماد، رسول کا خاندان، رسول کا گھرانہ، رسول کا گھر، جس گھر میں رسول رہا کرتے تھے، جس گھر میں، جس چوکھٹ میں نبی یہاں کے سلام کیا کرتے تھے وہ چوکھٹ جلائی گئی، اور جس بیٹی کا نبی احترام کرتے تھے اس بیٹی کی پسلیاں توڑی گئی. لیکن یہ سارا ظلم جو ہو رہا ہے وہ مدینے کے اندر مسلمانوں کی گنجان آبادی کے اندر ہو رہا ہے، اور قتل امیر المومنین مسجد کے اندر ہو رہا ہے جہاں سب کے سب مسلمان ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے، غم اس قدر عجیب ہے اور تاریخ اسلام اس قدر خون آلود تاریخ ہے، اس قدر عجیب تاریخ ہے کہ امیر المومنین شکایت کرتے ہیں تو کسی غیر مسلمان کی شکایت نہیں کرتے. جب فاطمہ پوچھتی ہے مدینے کے حالات علی کیسے ہو گئے ہیں تو کہا فاطمہ حالات میں کیسے بتاؤں کہ مدینے کے حالات کیسے تبدیل ہو گئے، کہ بعد رسول کس قدر تبدیلی آئی ہے کہ نبی کی زندگی میں میرا کیسا احترام تھا کہ لوگ خود بڑے بڑے کے مجھے سلام کرتے تھے، اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب سلام نہیں دیتا، میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب سلام نہیں دیتا. علی کوئی کافروں کو سلام نہیں کر رہے تھے، ایک کافر انہیں جواب سلام نہیں دے رہے تھے. علی کسی مشرکوں کو پڑھ کے سلام نہیں کر رہے تھے کہ کوئی مشرکوں کی جانب سے جواب سلام نہیں آ رہا تھا، بلکہ علی ابن ابی طالب مسلمانوں کو سلام کر رہے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے جواب سلام نہیں آ رہا تھا. امیر المومنین کہتے ہیں اے فاطمہ حالات یہ نہیں ہیں کہ مجھے کوئی سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ حالات ایسے بدل گئے ہیں کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی مجھے جواب سلام نہیں دیتا، جبکہ مسلمان کا جواب سلام دینا واجب ہے. اگر کوئی مسلمان سمجھے تو جواب دینا واجب سمجھے. کتنے ایسے مسلمان تھے کہ جو علی کا جواب سلام دینا واجب نہیں سمجھ رہے تھے. اس کا مطلب کس قدر گہرا نکلتا ہے کہ لوگ امیر المومنین کو صحابی رسول تو درگزر، امتی تو درگزر، مسلمان ماننے پہ تیار نہ تھے، مسلمان ماننے پہ تیار نہ تھے. اگر مسلمان مان لیتے تو پھر یہ بتائیے کہ علی کی اولاد کا قتل کربلا میں کیوں ہوتا، کس بنیاد کے اوپر تیر چلائے جا رہے تھے؟ مسلمانوں کی طرف سے جو تلوار چل رہی تھی تو وہ کون سی یلغار تھی؟ ہزار آدمی نہیں تھے، 2000 آدمی نہیں تھے، کم سے کم 6000 انسانوں کا مجمع تھا. یہ سب کے سب مختلف بستیوں سے آ کے جو ٹوٹ رہے تھے کیا سمجھ کے مار رہے تھے؟ کوئی حملہ میمنہ سے ہو رہا تھا، کوئی حملہ میسرا سے ہو رہا تھا، کیا سمجھ کے حملہ ہو رہا تھا؟ کیا کوئی مسلمان سمجھ کے حملہ کر رہا تھا؟ کیا کوئی نبی کا نواسا سمجھ کے حملہ کر رہا تھا؟ کیا کوئی یہ سمجھ کے حملہ کر رہا تھا کہ یہ فاطمہ کے بیٹے پہ حملہ کرو، یہ نبی کے نواسے ہیں ان پر حملہ کرو، یہ علی کے بیٹے ہیں ان پہ حملہ کرو؟ کیا سمجھ کے حملہ ہو رہا تھا؟ کیا سمجھ کے یلغار ہو رہی تھی؟ عزیزان گرامی، امیر المومنین کے قاتلوں کو اگر آپ ڈھونڈیں تو کوئی غیر مسلمان قاتل نہیں ملے گا، بلکہ گمان یہ ہو رہا تھا کہ یہ تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا ہے، یہ تو روزے دار ہے۔ امیر المومنین جب مسجد میں داخل ہو گئے ہیں تو جس طرح سے ہر مسلمی کو جگا رہے تھے، اسی طرح سے اسے بھی مسلمیوں کی فہرست میں گن کے اٹھانے کی کوشش کی کہ وہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ افسوس اس وقت بڑھ جاتا ہے جزان گرامی، مصائب میں اس وقت اور اضافہ ہو جاتا ہے اور دکھ میں اس وقت اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب مصیبت غیروں کی طرف سے پہنچتی ہے تو اتنا افسوس نہیں ہوتا ہے، جب مصیبت اور درد اور دکھ جب اپنوں کی طرف سے جب داغ ملتا ہے، امت کی توسط سے جب داغ ملتا ہے تو وہ داغ بہت گہرا ہوتا ہے، وہ زخم بہت گہرا ہوتا ہے۔ اگر مشرق نے حملہ کیا ہوتا تو مصیبت اس قدر دردناک نہ ہوتی، لیکن اگر کوئی مسلمان حملہ کرے تو پھر یہ مصیبت اور بڑھ جاتی ہے۔ سازشیں ہو رہی تھیں، نہ صرف امیر المومنین کی شہادت نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے ہوئی، فاطمہ زہرا کا گھر جو جلایا گیا وہ بھی، امام حسن کے جنازے پہ جو تیر بارانی ہوئی وہ بھی، امام حسین کی جو شہادت ہوئی ایسے ہی، امام زین العابدین کو جو زہر دیا گیا وہ بھی اسی طرح، امام محمد باقر کو جو زہر دیا گیا وہ بھی اس طرح۔ یہی غم آلود کیفیت اور یہی سلسلہ مصائب کا، کس پر مصائب ڈھائے جا رہے ہیں، کس خاندان کے فرد کو پر مصائب ڈھائے جا رہے ہیں، کس کا خاندان ہے، کس کی اولاد ہے، یہ جو جنازہ اٹھا ہے امام حسن کا یہ کس کی اولاد ہے؟ تو سب یہی کہیں گے نواسے رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب قتل ہو رہا تھا، گلے پہ جب خنجر چل رہا تھا، تب بھی شاید لوگوں نے پوچھا کہ آخر کس کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بھی نواسے رسول ہے۔ اور آج جس کی شہادت کا ہم ماتم کر رہے ہیں اور جس امام کی شب شہادت ہے، جن کے سر پہ جو ضربت لگائی گئی ہے، وہ کہیں اور نہیں بلکہ محراب عبادت میں ضربت لگائی گئی ہے، اور ضربت کے بعد جو آج کی رات گزر رہی ہے، یہ رات وہ عجیب رات ہے کہ آخری رات ہے امیر المومنین کی۔ خاندان والوں کو قریب بلا لیا ہے، حسن و حسین کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے نہیں ہیں، ایک جوان ہیں جو وصیت سننے کے لیے ہمتن گوش ہیں، خاندان والے موجود ہیں، نوجوان بچے موجود ہیں، لیکن اطاعت کے سانچے میں ایسے ڈھلے ہوئے ہیں کہ سامنے قاتل پکڑا گیا ہے، لیکن تلوار نہ حسن کے نیام سے نکل رہی ہے، نہ تلوار حسین ابن علی کے نیام سے نکل رہی ہے، کیونکہ اولاد عبدالمطلب کو بلا کر امیر المومنین وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو، میں اپنے قاتل کے بارے میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر میں ایک ہی ضربت سے شہید ہو جاؤں تو اگر تمہیں قصاص بھی لینا ہے تو ایک ضربت کے مقابلے میں دوسری ضربت نہ لگانا۔ یہ ہے امیر المومنین کی نصیحت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین کی شہادت کے وقت امام حسن و امام حسین چھوٹے بچے تھے جو غریبان چاک کیے ہوئے سر و سینہ پیٹ رہے تھے، ہائے میرے بابا پہ ضربت لگی، ہائے میرا بابا شہید ہو گیا، نہیں، نوجوان بچے تھے، جوانی کا خون تھا، لیکن امیر المومنین کی اطاعت کے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام بچے نہیں تھے، یہ تو نبی کی آغوش کے پروردہ تھے، یہ وہ تھے جنہیں رسول اللہ نے خود پالا تھا اپنی آغوش میں لے کر، اور کہا تھا الحسن والحسین امامان آما او قادا، کہ یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں کہ چاہے بیٹھے ہوں، چاہے قیام کرے کہ چاہے صلح کرے، ہر حالت یہ وہ بیٹے ہیں جو اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ اللہ عبد القرآن دیکھو آج کی رات وصیت فرما رہے ہیں, آج کی شب کی جو وصیت سید رضی نے نقل کی ہے وہ وصیت یہ ہے کہ ضربت لگنے کے بعد امام حسن و حسین کو مخاطب فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزند حسن و حسین اوسی کما بتقوى اللہ, دیکھو میرے لال میں تم دونوں کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں, اوسی کما بتقوى اللہ لا تعصف على شيء منها زوريانكما وقولا للحق وعملا للعجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, کہ دیکھو میرے بیٹے حسن و حسین ظالم کو ظالم کی نصرت نہ کرنا, مظلوم کے ساتھ ہمدردی جتانا, اور جو کچھ کہنا وہ حق کے لیے کہنا, اور میرے بیٹے حسن و حسین میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اوصیکما وجنی اولی واہلی ومن بلغہ کتابی, میں تم دونوں کو نصیحت کرتا ہوں آج کی شب, اور جہاں جہاں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے میں ان سب سے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ تقوی الہی کو اختیار کریں, بتقوی اللہ ونظم امرکم وصلاح ذات بینکم, کہ آپس میں اتحاد برقرار رکھو, آپس میں میل ملاپ برقرار رکھو, وانی سمعت ان جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور میں نے تمہارے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام, کہ آپس کا میل ملاپ برقرار رکھنا مستحب اور نوافل نماز روزہ بدا لانے سے زیادہ بہتر ہے, کہ تعویبات میں تسبیح سے زیادہ بیمار کی عیادت کرنا ہے, اور تعویبات سے زیادہ نوافل نمازیں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپس میں میل ملاپ برقرار رکھو, صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام, اللہ اللہ فی جیرانکم, دیکھو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا, اللہ اللہ فی الایتام, دیکھو یتیموں کا پاس و لحاظ رکھنا, اللہ اللہ فی القرآن, دیکھو قرآن کے بارے میں ڈرتے رہنا, لا یسبقکم بالعمل به غیرکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قرآن پر عمل کرنے میں غیر تم پر سبقت لے جائیں, اللہ اللہ فی بیت ربکم, کہ کعبہ کے بارے میں ڈرتے رہنا, اور وَإِن تُرِكَ لَمْ تُنَازَرُ, اگر یہ تک ہو جائے تو پھر تمہاری شناخت مٹ جائے گی, اللہ 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 فی الجہاد, جہاد کے بارے میں ڈرتے رہنا, تمام چیزوں کی نصیحتیں کرتے رہے, اور وصیت کیا فرما رہے ہیں یہ لوگ, یہ نہیں کہہ رہے میں جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں دولت چھوڑ کے جا رہا ہوں, میرے بیٹے حسن و حسین ان دولت کو آپس میں تقسیم کر لینا, میں مکانات چھوڑ کے جا رہا ہوں آپس میں تقسیم کر لینا, میں بیت المال چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں تخت و تاج چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں منصب و دولت چھوڑ کے جا رہا ہوں, نہیں, نصیحت یہی فرماتے اللہ اللہ بالقرآن, میں قرآن کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں, گویا امیر المومنین میراث میں جو حوالے کر رہے ہیں وہ قرآن دے کے جا رہے ہیں, یتیموں کو حوالے کر کے جا رہے ہیں, اور اس طرح امت مسلمہ کے غم دیدہ اور ستم رسیدہ انسانوں کو حوالے کر رہے ہیں, کہ دیکھو ان کا خیال رکھنا, دیکھو پڑوسیوں کا خیال رکھنا, دیکھو یتیم بچوں کا خیال رکھنا, دیکھو خانہ خدا کا خیال رکھنا, محافظ کعبہ بن کے رہنا, دیکھو محافظ کتاب اللہ بن کے رہنا, یہ نصیحتیں کر رہے ہیں. ایسی وصیت کسی حاکم اور کسی بادشاہ سے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ وصیتیں کرتے کرتے آخر میں امیر المومنین کی آواز ڈوبنے لگتی ہے, رات اس طرح سے گزر رہی ہے کہ کل جو صبح نمودار ہوگی تو گھر سے امیر المومنین کا جنازہ اٹھے گا, ملائکہ آسمان سے زمین پر اتریں گے, اور اس طرح سے جنازہ اٹھایا جائے گا کہ ایک طرف حسن سنبھالے ہوں گے, ایک طرف حسین سنبھالے ہوں گے, ایک طرف ملائکہ اپنے دوش پر اسلام کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. ہاں یہ کس کا لاشا جا رہا ہے, ہاں یہ کس کا لاشا جا رہا ہے, آواز فضاؤں میں گونج رہی ہے, تحدمت واللہ ارکان الہدا, ہاں مظلومیت کی حالت میں مظلومیت کے عالم میں ابن ابی طالب زمین سے جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ سوہا جو امیر المومنین
تھے گر جا کرتے روتے اور کہتے مجھے علی سے ملنا ہے. اس دروازے پہ روک دیا جاتا ہے تو کہتے نہیں مجھے علی سے ملنا ہے, جاتے ہیں تو کہتے یا علی آپ نے خلافت کو زینت بخشی, خلافت سے آپ کو زینت نہیں ملی, آپ نے حکومت کو رونق بخشی. آئے علی آپ کے جانے سے, آپ کے جانے سے متقیوں کو دکھ ہوگا, کافروں کو راحت ملے گی. ساسا بے سبحان روتے ہیں اور وہ پہلا زائر بنتے ہیں, قبر امیر المومنین پہ جا کے پھر گریا فرماتے ہیں, پھر کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جو تاریخ کی زینت بن جاتی ہے. اس طرح سے چاہنے والے افسوس کر رہے تھے, چاہنے والے گریا کر رہے تھے. انہیں آنسوؤں کے درمیان زینب و ام کلثوم کی دل خراش فریادوں کے ساتھ آج کی رات ختم ہو رہی ہے. آج کی رات ایسے گزر رہی ہے کہ امیر المومنین ماہ مبارک رمضان میں روزے کے ایام میں نماز کی کیفیت میں, روزے کے ایام میں سحری کے بعد ضرورت لگتی ہے اور اس کے بعد تو صبح نمودار ہوتی ہے, تو فرق خون میں ڈوبا ہوا شکافتہ ہو جاتا ہے. رات ایسے گزرتی ہے کہ شب عاشور بن جاتی ہے. ابھی تک شب عاشور زینب و ام کلثوم نے نہیں دیکھی تھی, زینب و ام کلثوم نے ایسی شہادت نہیں دیکھی تھی کیونکہ کربلا نگاہوں کے سامنے نہ تھی, تو یہی مصیبت بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی. میں کہوں گا زینب و ام کلثوم یقیناً یہی وقوفہ ہوگا اور اس کے بعد آپ کو اور زیادہ غم دیکھنے کو ملیں گے. کم سے کم یہاں ترسا دینے والے جمع ہو گئے, کم سے کم یہاں علی ابن ابی طالب زخمی ہوئے, تو مسلمانوں نے گھیرا اور آپ کو پورے احترام کے ساتھ گھر پہنچایا. جنازہ آپ کا اس غربت میں نہیں اٹھے گا جیسے کربلا کے میدان میں ایسا لاشا تھا جسے کوئی کفن بھی نہ دے سکا. جوان بیٹا موجود ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑیاں, اور جس وقت گھوڑے سے حسین زمین پہ آئے ہیں تو کہیں سے تیر چل رہے تھے, کہیں سے نیزے چل رہے تھے, کہیں سے تلواریں چل رہی تھی. حسین ایسے نرمے یاد میں تھے کہ کوئی آس پاس نہ تھا اور ہر طرف ظالم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم وسيعلم الذين ظلموا من ينقلبون. یا اللہ یا اللہ پروردگار ذکر قلیل قبول فرما, پروردگار مریضوں کو شفا عطا فرما, پروردگار عزت کے صدقے میں مسلمانوں کے جان و مال و عزت و آبرو کے تحفظ فرما, پروردگار اس مظلوم کے واسطے سے دنیا بھر کے مظلوموں کی نصرت فرما, پروردگار جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے ظالموں پر نیست و نابود فرما, پروردگار فرما کے مسلمانوں کا تحفظ فرما, اے شام کے مسلمانوں کا تحفظ فرما, عراق کے مسلمانوں کی نصرت فرما, پروردگار ظالموں کو بالخصوص اسرائیل کو ظہور میں تعجیل فرما.